الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوكل على الله إنك على الحق المبين سرور عالم سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی پر بھروسہ کیجئے لیکن بھروسے کا مطلب بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا ہے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی کہ توکل یہ ہے کہ تم اونٹ کی رسی کو باندھو انہوں نے عرض کیا تھا کہ کیا توکل یہ ہے کہ ہم اونٹ کو چھوڑ دیں ایسے ہی آزاد چھوڑ دیں اور پھر توکل کریں کہ یہ اپنی جگہ پر ہم واپس آئیں تو مل بھی جائے فرمایا نہیں یہ توکل نہیں ہے توکل یہ ہے کہ تم اونٹ کو باندھو اچھی طرح مضبوط باندھو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو یا اللہ میں جب واپس آؤں تو یہ مجھے واپس یہیں پہ مل جائے کہیں گم نہ ہو جائے اس کو توکل کہا جاتا ہے ایک روایت میں فرمایا کہ اگر تم توکل یعنی بھروسہ کر لو اللہ تعالیٰ پر یعنی یہ وہی بھروسہ ہے جس کا حکم دیا گیا جو سکھایا گیا تو فرمایا اگر تم بھروسہ کر لو اللہ سبحانہ و تعالی پر تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں ایسے رزق عطا فرمائیں گے جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں وہ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں اور جو شام کو جب واپس آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں فرمایا اگر تم توکل کر لیکن یہاں بھی نہیں فرمایا پرندوں کا یہ نہیں فرمایا کہ وہ چاہتے نہیں ہیں جاتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح دیتے ہیں کہ وہ جب آتے ہیں واپس آتے ہیں تو ان کے پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور چلیے اس امت کے سب سے بڑے امتی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے اس امت میں قرآن کریم میں یہ جو آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اس میں أُولُو الْفَضْلِ فضیلت والی شخصیت حضرت ابو بکر کو فرمایا گیا رضی اللہ تعالی یہ فضیلت ان کو حاصل ہے ان کو جب خلیفہ بنایا گیا تو یہ معمول کے مطابق اپنے کپڑے لے کر نکلے تجارت کے لیے چونکہ کپڑوں کی وہیں بیٹھ جائیے وہیں ذرا بٹھا لیا کریں گناہگار نہ کریں کسی کو گناہگار ہونے سے ہم کیوں گناہگار ہونے دیں بچائیں سمجھائیں اس کو کہ بھائی یہیں بیٹھ جائیے دوسروں کے کندھے نہ پھلانگے جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے زور کا ثواب ملتا ہے بس اور ایک روایت میں فرمایا کہ پل بنایا جائے گا اور اس کے ایسے شخص کا ایسے لوگوں کا پل بنایا جائے گا لوگ اوپر سے گزریں گے کیونکہ یہ وہ پھلانگ کے اور اپنی جگہ بنا کے بیچ میں سے گزرتے تھے یہ اس سے بچنا چاہیے بھائی بہت سخت وعید ہے میں تو کہوں گا چاہے کسی کو برا لگے میں تو کہوں گا جب آپ کسی کی دن میں لائٹ جل رہی ہو موٹر سائیکل کی یا گاڑی کی تو آپ بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے کہ آپ کی بیٹری کا نقصان ہو رہا ہے وہاں بتانا سمجھ میں آتا ہے اور وہ آپ کا احسان بھی مانتا ہے بھائی بہت شکریہ آپ کا حالانکہ اگر وہ ایمان اور اعمال والا ہے جس کی یہ بیٹری کا نقصان ہو رہا ہے ایمان اور اعمال والا ہے تو آخرت میں اس کا کوئی نقصان نہیں لیکن یہ تو آخرت کا مسئلہ ہے یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے ہمارے اندر بس مجمع کو پھلانگتے ہوئے آنا آگے اپنی جگہ بنانا بالکل غلط ہے تہذیب کے بھی خلاف ہے اور اس میں تکبر کا بھی شائبہ ہے کہ میری جگہ یہ تھوڑی ہے پیچھے میری جگہ تو آگے ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے بھائی یہ بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہیں پھر حدیث میں منع فرمایا گیا مسلمانوں کی بے اکرامی بھی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ دین کی بات سننے میں مشغول ہے, یہاں سے ہاتھ آیا, بھائی ذرا ہٹے مجھے راستہ دے. یہ سب چیزیں تہذیب کے خلاف ہیں. اصل میں ہمارے ہاں دین پڑھایا تو جاتا ہے, وہ بھی کسی درجے میں, جو آ گیا اس کو پڑھا دیا. دین سکھانے کا ہمارے ہاں کوئی انتظام نہیں, کوئی انتظام نہیں کہ دین سکھایا بھی تو جائے. پڑھنا الگ چیز ہے, سیکھنا الگ چیز ہے. پڑھنے سے سیکھنا اتنا خاص تعلق نہیں ہے. یہ ضروری نہیں کہ جو پڑھ لے وہ سیکھ بھی لے دین کو. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول کے مطابق اپنے کپڑوں کو لے کر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. انہوں نے عرض کیا کہ آپ کپڑے بیچنے جا رہے ہیں, تجارت کرنے جا رہے ہیں, یہ اس خلافت کا کیا ہوگا جو آپ کے ذمہ ڈالی گئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تو پھر کیا کیا جائے. انہوں نے رائے دی کہ ایک بقدر ضرورت آپ کا ایک حصہ مقرر کیا جائے, ایک وظیفہ مقرر کیا جائے جس سے جو آپ کے اہل خانہ کے لیے کافی ہو وہ آپ کا مقرر ہو جائے, آپ یہ نہ کریں, تجارت نہ کریں. لہذا وظیفہ مقرر کر دیا گیا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کپڑے کی تجارت سے کنارہ کشی اختیار کر لی. میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان سے بڑھ کے کون توکل والا تھا, کون تقوی والا تھا پوری امت میں, لیکن انہوں نے بھی توکل کیا, بھروسہ کیا. اور توکل اسی کو کہتے ہیں کہ پہلے ہم اسباب کو اختیار کریں, بھروسہ اللہ پہ رکھیں, اسباب کو اختیار کریں. یہ کہنا شروع میں ہی کہ اللہ مالک ہے, تو حضرت ابو, میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ان لوگوں کے نظریے کے خلاف ہے جو کہتے ہیں اللہ مالک. وہ تو اسباب کو اختیار کر رہے ہیں, خلیفہ وقت ہونے کے باوجود, فضیلت رکھنے کے باوجود, امت میں سب سے بڑی شخصیت ہونے کے باوجود, انبیاء کے بعد بالاتفاق تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے. ان کا تو یہ حال ہے کہ وہ اسباب کو اختیار کر رہے ہیں, کپڑے لے کر نکلے, ان کو روکا گیا ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن بہرحال وہ لے کر نکلے کپڑے. تو اس کو توکل کہا جاتا ہے. بھروسہ بہرحال اللہ پہ کریں, یہ اعتدال کا راستہ ہے. یا اسباب بھی اختیار کیے جائیں اور بھروسہ اللہ پر کیا جائے, اللہ سے تعلق کو نہ توڑا جائے, اللہ ہی کی طرف توجہ رکھی جائے. جو اس مقام کے لوگ ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. مجھے یاد آیا کہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا. یہ فاتح مصر کہلاتے ہیں. جب مصر فتح ہو گیا, مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا, تو ان کے پاس ایک وفد آیا وہاں کے لوگوں کا, اور انہوں نے یہ کہا کہ بعونہ کا مہینہ آ رہا ہے. بعونہ یہ جون کو کہا جاتا ہے, قبطی نام اس کا یہی ہے, کہ یہ مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں ہمارے دریائے نیل کی ایک عجیب عادت ہے, اگر اس عادت کو پورا نہ کیا جائے تو یہ خشک ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا وہ کیا عادت ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگ ایک نوجوان لڑکی کو آراستہ پیراستہ کر کے اور اس کے والدین کو قیمت ادا کر کے ان کو راضی کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں دریائے نیل, اگر ہم ایسا نہ کریں تو یہ خشک ہو جاتا ہے. اس پر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا, ये नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता। उन्होंने कहा अगर नहीं होगा तो ये दरियाए नील खुश्क हो जाएगा, हमारी तो मईशत का मदार ही इस पर है, लिहाजा ऐसा ही हुआ। बहूना का महीना आया है, जून का महीना आया और उसमें वो दरियाए नील खुश्क हो गया, और जुलाई और अगस्त तीन महीने इसी हालत में गुजरे, यहां तक कि वो लोग वहां से नकले मकानी करने का इरादा करने लगे। हजरत अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला ने, यह हजरत उमर का दौर था, उनको खत लिखा और सारी सूरत हाल लिखी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला का जवाब आया कि तुमने बहुत अच्छा किया कि इनको इस रस्म से रोक दिया, वाकई इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता, और मैं ये तुम्हें खत दे रहा हूं। दो खत हजरत उमर ने रवाना फरमाए, एक हजरत अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला के नाम, दूसरा खत दरियाए नील के नाम, और फरमाया ये दूसरा खत जो दरियाए नील के नाम है ये दरियाए नील में डाल देना। वो खत क्या था, देखिए मैं खत पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिन अब्दिल्लाह उमर अमीर المؤمنین الى نیل مصر। ये खत है अल्लाह के एक बंदे उमर का दरियाए नील के नाम। अम्मा बा इन कुंत तजरी मिन क़िबली का फला तजर व इन कान अल वाहिद अल क़हार अल्लज़ी युजरीक फनसअलुल्लाह अल वाहिद अल क़हार अन युजरिया। ये पूरा खत है, छोटा सा मुख्तसर सा, कि अगर तू ए दरियाए नील, अगर तू अल्लाह अपने अपने खुद ही बहता है अपनी मर्जी से, इन कुंत तजरी मिन क़िबली का फला तजर, तो तू तेरे बहने की हमें कोई जरूरत नहीं, और अगर अल्लाह वाहिद और कहार के हुक्म से बहता है तो हम उसी अल्लाह वाहिद और कहार से फरियाद करते हैं कि तू तुझे जारी रखें। यह खत जब दरियाए नील में डाला गया तो एक रात के अंदर 16 हाथ उसका पानी बुलंद हो गया, और आज तक वो उसी तरह बह रहा है, उसके बाद से कोई परेशानी नहीं हुई। ये सबब इख्तियार किया हजरत उमर ने, इस दर्जे में भी सबब इख्तियार किया जो अकल को तस्लीम नहीं है कि कोई शख्स दरियाए नील को भी खत लिख सकता है, लेकिन सबब इख्तियार करके भरोसा अल्लाह पर किया। फनस अल्लाह, उसमें अल्फाज यही है, फनस अल्लाह अल वाहिद अल कहार अल्लज़ी, फनस अल्लाह अल वाहिद अल कहार अन युजरिया, अल्लाह वाहिद और कहार से हम फरियाद भी कर रहे हैं, ये सबब भी इख्तियार कर रहे हैं कि खत भी डाल दिया, दुआएं भी कर रहे हैं, यही तवक्कुल है। असबाब को इख्तियार किया जाए, भरोसा अल्लाह पर किया जाए, और बाज़ औकात असबाब को जो लोग इसका तहैया कर लेते हैं, असबाब को इख्तियार किए बगैर भी उनकी मदद हो जाती है। मिस्र में तीसरी सदी हिजरी में चार मुहद्दिसीन बहुत मशहूर गुजरे, हजरत मोहम्मद इब्ने इसहाक इब्ने खुजैमा, मोहम्मद इब्ने, चारों का नाम मोहम्मद था, मोहम्मद इब्ने इसहाक इब्ने खुजैमा, मोहम्मद इब्ने जरीर अत्तबरी, मोहम्मद इब्ने मुंजिर, मोहम्मद इब्ने नसर अल मिरवजी, ये बहुत बड़े बड़े आला पाए के मुहद्दिसीन हैं। अहादीस को याद करना, उनको लिखना, बस यही इनका मशगला था, और कई कई वक्त के फाके हो जाते थे, कई कई वक्त के। आज तो हम अगर खाना अगर वक्त पर ना मिले हमारा क्या हाल होता है, और जबान के मजे ऐसे लगे हुए हैं कि बस हर वक्त कोई ना कोई चीज खाने को चाहिए। ये वो हजरात थे कि अल्लाह ताला ने इनको हदीस का ऐसा जायका नसीब किया था, ये भी एक जायका होता है, इनके ऊपर कई कई वक्त के फाके गुजर जाते थे, और एक दिन एक वक्त ऐसा आया कि कई दिन के फाके हो गए। अब ये हजरात अपने काम में मशगूल थे लेकिन भूख ने खूब सताया, तो इन्होंने मशवरा किया कि हम में से किसी एक को जाना चाहिए, अब चारों निकले ये भी ठीक नहीं, तलब मुआश के लिए हम में से एक चला जाए, कुछ मेहनत मजदूरी करके और कुछ ले आए, उसको हम रूखा सूखा जो भी होगा हम खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो قرآن ڈالا. اب کون کون کیا, کس کو بھیجا جائے؟ سب کے سب جانے پر بھی تیار نہیں, اور کس کو بھیجا جائے, اس کے لیے قرآن ڈالا گیا. قرآن میں محمد ابن نصر المروزی کا نام نکلا. انہوں نے جا کر پہلے انہوں نے کہا میں جاتا ہوں, جاؤں گا ضرور, لیکن پہلے میں اللہ سے تو مانگ لوں پھر جاؤں گا. انہوں نے جا کر فریاد کی, دو رکعت نماز پڑھی, دعا کرنی شروع کی, اللہ سے مانگنا شروع کیا. یہ وقت تھا زور دوپہر کا. احمد ابن طولون جو مصر کے حکمران تھے وہ اپنے آرام میں قیلولے میں مشغول تھے, سو رہے تھے. بادشاہ وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یہ وہ فریاد کر رہے ہیں دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے, ادھر احمد ابن طولون کو سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا محدثین کی خبر لو, وہ کئی دن سے فاقے میں. اور یہ ہڑبڑا کے اٹھے, پوچھا لوگوں کون محدثین ہے اس وقت, حضور نے نام نہیں بتایا تھے, بس یہ فرمایا محدثین کی خبر لو وہ فاقے سے ہیں. انہوں نے جلدی سے پوچھا بھائی کون ہے محدثین, لوگوں نے بھائی محدثین تو یہی چاروں ہیں, پورے ملک میں بڑے محدثین تو یہی ہیں اور یہ سب چاروں ایک ہی جگہ رہتے ہیں. جلدی سے انہوں نے 1000 دینار بھجوائے, جس جگہ یہ لوگ رہتے تھے اس جگہ مدرسہ اور مسجد بنوائی اور اس کو وقف کیا اور ایک بڑی جائیداد ان کے لیے ان کے نام کر دی. اسی وقت یہ اقدام کیا. یہ ہے توکل, کہ اللہ پر بھروسہ کرنا, سبب کو اختیار. بعض اوقات مدد بھی آ جاتی ہے, فوراً مدد آ جاتی ہے. ایسے ہی اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ محدثین کے رزق کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیبی طور پہ فرماتے ہیں. دارالعلوم دیوبند میں ایک طالب علم آیا, اس وقت غربت کا دور تھا, اسباب نہیں تھے. جتنے اسباب ہوتے تھے, جتنے کھانے کا بندوبست ہوتا تھا, اتنے ہی داخلے دیے جاتے تھے. اس طالب علم سے کہا گیا بھائی ہمارے پاس دیکھ لو جتنے کھانے کا انتظام تھا اتنے طلبا کو ہم داخلہ دے چکے, اب مزید ہمارے پاس انتظام نہیں ہے. اگر آپ خود اپنے طور پر کہیں سے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو داخلہ دے دیتے ہیں. داخلہ نہ دیتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ آئے اور ہم آپ کو لوٹا دیں. اس نے کہا جی مجھے کھانے کی فکر نہیں ہے, مجھے تو پڑھنے کے لیے آیا ہوں, پڑھنے کی فکر ہے, آپ مجھے داخلہ دے دیجیے, کھانے کا میں کچھ کر لوں گا. داخلہ دے دیا گیا. دیوبند اس وقت ایک چھوٹی سی بستی تھی, اس بستی میں کسی کا انتقال ہو گیا. وہاں پر رواج یہ تھا کہ بستی میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مدرسے میں 40 دن تک کھانا بھیجا کرتے تھے. تو 40 دن کا تو یہی انتظام, جب کھانا بھیجا گیا انہوں نے کہا بھائی سب کا تو کھانے کا مدرسے نے کیا ہوا ہے, یہ کھانا جو آیا یہ ابھی آپ 40 دن تک تو یہ بندوبست ہو گیا. 40 دن جب گزرنے والے تھے قریب آئے تو پھر کسی کا انتقال ہو گیا. تو پھر چھوٹی سی بستی, پھر 40 دن کا رزق اسی طرح اس کا انتظام ہو گیا. وہ 40 دن گزرنے کو آئے, پورے ہونے کو آئے تو پھر کسی کا انتقال ہو گیا, پھر 40 دن کا انتظام ہو گیا. مدرسے والے سمجھ گئے اتنی چھوٹی سی بستی, اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنے جلدی جلدی انتقال ہو رہے ہوں, بس سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طالب علم کے رزق کا اس طرح انتظام کیا ہے. انہوں نے محلے والوں کو بلایا اور کہا بھائی دیکھو یہ طالب علم آیا تھا, ہم نے اس سے یوں کہا تھا کہ ہمارے پاس ہم داخلہ دیتے ہوئے بھی نہ دیتے ہوئے بھی ہمیں شرم آتی ہے کہ آپ داخلہ لینے آئے اور ہم نہ دیں, لیکن ہمارے پاس کھانے کا انتظام نہیں, کھانے کا آپ کر لیں کہیں سے. تو دیکھو یہ پہلے ہی دن کسی کا انتقال ہوا تھا, فلاں کا انتقال ہوا, جب وہ 40 دن پورے ہونے کو آئے تو پھر کسی کا انتقال ہوا, اور پھر وہ 40 دن پورے ہونے کو آئے تو پھر انتقال ہوا. تو آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ لوگ جلدی جلدی اس کا رزق اس کے کھانے کا اپنے اپنے ذمے لے لیجیے, ورنہ خطرہ یہ ہے, خطرہ یہ اندیشہ ہے کہ پھر کسی کا انتقال ہوگا 40 دن پورے ہونے سے پہلے. لوگ بھی سمجھ گئے کہ ہاں واقعی بالکل صحیح بات ہے, اتنے جلدی تو اموات نہیں ہوتی. تو کسی نے کہا بھائی اس کے صبح کا ناشتہ میرے ذمے, دوپہر کا کھانا میرے ذمے, شام کا کھانا میرے ذمے, اور سب نے تقسیم کر لیا. جب یہ ہو گئی تقسیم ہو گئی, پھر وہ اموات کا سلسلہ رکا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, اس لیے دیکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارے محلے میں کوئی طالب علم ہے کوئی عالم ہے اگر ہے اس کا گزارا ہو رہا ہے، اس کو کوئی تنگی تو نہیں ہے، اس کا وبال بھی اہل محلہ پر آتا ہے. ہم تو اس کو نہیں سمجھتے لیکن بہرحال یہ وقوع پذیر ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے. اللہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے، میں پہلے بھی شاید یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں، ان کے شوہر نے ان کو یہ کہہ دیا کہ انت علیہ کا وحر امی. یہ پہلے جو وہ تھا جاہلیت کے دور میں یہ کہا جاتا تھا، طلاق دیتے وقت بیوی کو علیحدہ کرتے وقت یہ کہہ دیا جاتا تھا، انت علیہ کا وحر امی. بیوی سے یوں کہتے تھے تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں، میرے اوپر حرام ہے تو میرے اوپر حرام ہے، میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو، یعنی جیسے ماں کی پیٹ حرام ہے اسی طرح یہ بھی تو بھی حرام ہے. بیوی کو علیحدہ کرتے وقت یہ کلمات کہے جاتے تھے. وہ آئیں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس فریاد کرتی ہوئے، میرے شوہر نے مجھ سے یہ کلمات کہہ دیے ہیں، اب میں کیا کروں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو لے کر کہاں جاؤں. حضور نے فرمایا بھائی میرے اوپر تو ابھی اس کے بارے میں کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے، مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ یہ اس کا کیا حکم ہے، کیا اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی. وہ کہتی رہی میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے شوہر نے مجھے علیحدہ کر دیا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، آپ یہی فرماتے رہے. انہوں نے عرض کیا کہ چلیے میں اب اللہ تعالی سے فریاد کرتی ہوں، اللہ سے سوال کرتی ہوں. اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے فریاد کی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، قد سمی اللہ قول. یہ سورہ مجادلہ کی شروع کی آیات ہیں 28ویں پارے کی. قد سمی اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. آگے چل کے فرمایا والذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم فَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا. یہ آیات، یہ الفاظ، کئی آیات نازل ہو گئی اور مفہوم اس کا یہی ہے کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. ایسا کہنے سے، یہ جاہلیت کے زمانے کی باتیں، اب اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی. لہذا جب یہ آیت نازل ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو خبر کی کہ تم اب بھی اپنے شوہر کے نکاح میں ہو، تم علیحدہ نہیں ہوئے. اس سے ان کو خوشی ہو گئی. تو اللہ پر جو بھروسہ کرے، اللہ سے فریاد کرے، اسباب کو بھی اختیار کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالی مایوس نہیں فرماتے. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الدعا کے اندر ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے. امام طبرانی رحمت اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. واقعہ انہوں نے یہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا اپنے بیٹے کے ساتھ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بیٹے کو دیکھا، کبھی باپ کو دیکھا، کبھی بیٹے کو دیکھتے تھے، کبھی باپ کو. آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ میں نے آج تک کبھی بیٹے اور باپ میں اتنی زیادہ مشابہت نہیں دیکھی، تمہارا بیٹا تو بہت زیادہ ملتا ہے تمہاری شکل میں، میں نے کبھی آج تک اتنی مشابہت باپ بیٹے میں نہیں دیکھی. اس نے کہا امیر المومنین اس کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. اور پھر اس نے بتایا واقعہ یہ ہے کہ میں جہاد کا حکم آ گیا، میں جا رہا تھا، یہ بچہ اس کی ولادت قریب تھی، میری اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو، اور وہ جانا ضروری تھا کیونکہ جب فرض ہو جائے جہاد تو سب کو جانا ضروری ہے، تو جانا ضروری تھا. تو بیوی نے یہ کہا کہ تم مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہو کہ میرے یہاں بچے کی ولادت بھی قریب ہے. تو اس نے کہا کہ میری زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ استودع اللہ ما فی بطنک، استودع اللہ ما فی بطنک، تیرے شکم میں جو کچھ ہے میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور میں چلا گیا. سفر سے واپسی پر پتا چلا کہ بیوی کا انتقال ہو چکا، بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی، بہت افسوس ہوا. رات کے وقت میں نے اس کی قبر سے شعلے نکلتے ہوئے دیکھے، تو میں نے اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو روز ہوتا ہے، روز آنا رات کو تمہاری بیوی کی قبر سے شعلے بلند ہوتے ہیں. تو اس نے کہا میں ہمت کر کے گیا، قبر کے پاس گیا، کیونکہ میری بیوی بہت پاک باز تھی، بہت عفیفہ تھی، بہت نیک خاتون تھی. مجھے بہت حیرت ہوئی کہ ایسا کیوں ہے کہ اس کی قبر سے شعلے بلند ہو رہے ہیں. میں ہمت کر کے اس کی قبر کے قریب گیا تو میں نے جا کر دیکھا کہ قبر میں میری بیوی بیٹھی ہوئی ہے، یہ بچہ اس کی گود میں ہے. اور اس نے کہا اے اللہ، اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کرنے والے، اپنے بچے کو مجھ سے لے لو، اور اگر تم مجھے بھی اللہ کے سپرد کر کے جاتے تو میں بھی تمہیں زندہ حالت میں ملتی. اب تم نے صرف تم نے یوں الفاظ کہے تھے، استودع اللہ ما فی بطنی، تیرے شکم میں جو کچھ ہے میں اس کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تمہارے ان الفاظ کی وجہ سے اللہ نے حفاظت کی اور یہ بچہ وہی ہے، اس کی میں نے پرورش کی اور یہ بچہ وہی ہے جو میں نے اپنی بیوی سے قبر میں سے لیا ہے. اس کے بعد سے وہاں سے شعلے بلند ہونے بند ہو گئے. تو اللہ پر جو بھروسہ کرے، اسباب کو بھی اختیار کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مایوس نہیں فرماتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توکل کی دولت نصیب فرمائے، بھروسے اپنے اوپر بھروسہ نصیب فرمائے، اسباب کو اختیار کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، جو توکل کا اصل مفہوم ہے.